نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فقال تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. فقال عز وجل في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد قال جل وعلا في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن أوصى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل في نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقال تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى عثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق عندما كنا لا نخاف الله لومة لائم. ففي رواية: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا براءا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا علمنا رشدنا وعرفنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. قران مجيد کے اس سلسلہ درس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن حکیم کی کچھ کل آیات کا ان مقامات کا مطالعہ کر رہے تھے، جن میں اس حیث اجتماعیہ کے مختلف پہلوؤں کے ضمن میں رہنمائی والی ہوئی ہے. بإقامة الدين يا بلد الدين يا تكميل نفسه بالجهة المقامة اس اجتماعیت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ چکا ہے تو اس میں جو لوگ شریک تھے ان کے مابین کیا رشتہ یقینت کیسا رشتہ محبت اور اس نوعیت کی نسبت ولایت درکار ہے. اب جو اس اجتماعیت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور وہ ہے اس کا ایک ڈسپلن اور اس ڈسپلن کے وجود میں آنے کی اساس اس کی بنیاد اس کی جڑ. ایک نسبت جو آئی ہوتی ہے ڈسپلن کے حوالے سے وہ ہے امیر اور معمول کی نسبت. یہ امیر اور معمول کی نسبت اسلام میں دو طرح سے وجود میں آتی ہے. ایک تو حیات سیاسیہ کے سلسلے کی جب حکومت کی تشکیل ہوتی ہے جو بھی والی امر ہے جو بھی والی حکومت ہے جو بھی مسلمانوں کا امیر مومنین اس کے اور عام اس ملک اس ریاست کے شہریوں کے مابین نسبت. اور ایک دوسری صورت اس کی ہے اس جماعت کے نظم کے اعتبار سے کہ جو اقامت دین کی جہت کے لیے قائم ہوگی اس کے امیر اور پھر اس میں جو شریک ہے ان کے مابین نسبت. اس وقت ہم در حقیقت اس دوسری نوعیت کی نسبت ہے اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں. اس کے ضمن میں سورت الصف میں اس کی آخری آیت میں ہمیں ایک رہنمائی مل چکی ہے یہ نسبت کیسے وجود میں آتی ہے. کوئی اللہ کا بندہ جو جب تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا نبی ہوتا تھا رسول ہوتا تھا جو لوگوں کو پکارتا تھا جو معمول بلندہ بن کر آتا تھا اس کے نسل کے لیے کسی کا اس کو ماننا اس کے ساتھ علیحدہ سے عہد کرنا اس کے ساتھ کسی دستوری رشتے میں دوسری کھولا ضروری نہیں تھا بلکہ محض اس پر ایمان میں آنا اس سے یہ رشوت وجود میں آتی تھی. البتہ یہ ہے کہ اس رشوت میں خاص طور پر اقامت دین کی جدوجہد میں جس کی شار کا جس کو ماننے کا جس کی جدوجہد کا جس طرح تن من دھن لگانے کا ایک تقاضا ابھرتا تھا اس کے حوالے سے ان کے مابین ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی تو وقت کا نبی یا وقت کا رسول اسی وقت خاص طور پر ایک صدا لگاتا تھا کہ من انصاری اللہ. چنانچہ یہ الفاظ سورہ آل عمران میں آئے ہیں تو وہاں اس سے پہلے الفاظ یہ ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ. جب عیسیٰ نے ان لوگوں کی طرف سے کفر کی شدت کا احساس کیا معلوم ہوا کہ اب مقابلہ شدید ہونے والا ہے اب ایک تصادم کی نوعیت پیدا ہونے والی تو انہوں نے صدا لگائی من انصاری اللہ اور سوال یہ کا جواب دیا کہ نحن انصار اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک نسبت ان کے مابین قائم ہو چکی. یہ نسبت در حقیقت ایمان کی نسبت تھی کہ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نبوت کر دیا جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ان کے ساتھی بن گئے وہ فطری طور پر ان کے تابع ہو گئے منطقی طور پر ان پر حضرت عیسیٰ کی اطاعت واجب ہو گئی. لیکن یہ کہ جب وہ مرحلہ آیا تب تو محسوس ہوا کہ اب شدید کشمکش کا آغاز ہونے والا ہے تو انہوں نے خاص طور پر ابتدا لگائی من انصاری اللہ جس کا نسبت جواب ان کے حوالے بھی مل گیا. بہرحال اس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ اس جدوجہد کے لیے کسی ہے کہ اجتماعیہ کے وجود میں آنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی یہ صدا لگائے کوئی لوگوں کو پکارے اور جو لوگ اس کی پکار پر لبے کہہ کر حاضر ہو جائیں وہ اس کے ساتھی ہوں گے مددگار ہوں گے تعاون ہوں گے انصار ہوں گے. کسی کی طرح مزید رہنمائی ہمیں سورۃ الفتح کی آخری آیت سے ملی, ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کئی بار. یہی اجتماعیت جب وجود میں آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, دل میں رکھیے کہ اس کے بھی دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جس نے بھی تصدیق کی محمد کی نبوت کی اور رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کتنے طور پر آپ کے ساتھی بن گئے, کیسے ممکن تھا کہ حضور حکم دے اور وہ اسے تصدیق نہ کرے. یہ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے. ایک ایسی عظم الشان کی بات کہ جس کے لیے کسی اضافی قول و قرار کی اور کسی اضافی کسی عہد و نصاب کی ضرورت نہیں. البتہ یہ ہے کہ جو ہے کہ اجتماعیہ وجود میں آئی اس کے اجزاء ترتیب نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ کے رسول محمد, یہ میں بحث کر چکا ہوں. یہ دونوں نہیں ترکیبیں یہاں ممکن ہیں. اس لیے کہ جو بات اہم ہے وہ کیا ہے, وَالَّذِينَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, یہ ہے کہ جنہوں نے ان کی رفاقت اختیار کی ہے, معیت اختیار کی ہے, ان کا ایمان لائے, ان کی تصدیق کی ہے, اور اب یہ مل کر جب ایک ہے کہ اجتماعیہ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے مابین ایک نسبت امیر اور معمول کی دکھائی, ایک نسبت بنیادی ہے رسول اور امتی کی, اس کا یہ اضافی نسبت ہے امیر اور معمول. اب اس کے ضمن میں جو وہ اس اضافی نسبت کو نمایاں کرنے والی چیز ہے جو ہمیں قرآن اور سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھی, اس کا عنوان ہے بیعت. اب اس بیعت کے سلسلے میں آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے, جڑ کیا ہے, بنیاد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, لفظی معنی کیا ہے. قرآن حکیم میں بیعت کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے, بیعت کے کتنے انواع و اقسام ہیں. سورت النبی میں ہمیں اس بیعت کا کچھ تدریج کے ساتھ ذکر ملتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ باتیں کہ جن کو ایک تدریج کے ساتھ آج کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت میں آپ کے سامنے آ جائے. تفصیلی مباحث میں بہت سے تقاریب میں موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ جامعیت کے ساتھ ایک مختصر وقت میں اس کا سامنے آ جانا انشاءاللہ بہت مفید ہے. اس بیعت کی اصل حقیقت پر جو روشنی ڈالتی ہے جو آیا مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111. اس لیے کہ بیعت اس کے جو حروف اصلی ہے وہ بیع با لا ہے. بیع اس طرح کے معنی خرید و فروخت, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ خرید و فروخت میں کرنسی جب تک کے وجود میں نہیں آئی تھی تو اصل میں ایک مبادلہ اشیاء کا نام تھا. ایک شخص نے کوئی چیز کی اس کو بدلے میں دوسرے میں کوئی اور چیز ہوگی, یہ مبادلہ اشیاء ہے جس کا نام بیع و شرا تھا. نتیجہ تن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اس کی قیمت ہے, اور برعکس بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ دوسری چیز اس پہ بھی اس کی قیمت ہے. دونوں ہی شے بھی ہے اور دونوں ہی قیمتیں بھی. البتہ عربی زبان میں اس بیع اور شرا کے دو طرف الفاظ کا استعمال جو ہے وہ موجود ہے. شرا کے معنی ہو جائے گی بیچنا, اس کے بعد اختیار سے آئے گا خریدنا. فمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں اپنی جانے اللہ کی رضا کی تلاش. یہاں ہوا شرا یشری دیکھنا, یہاں نظارا اس طرح یشکر باب اختیار میں آئے گا تو خریدنا. اسی طرح لفظ بیع جو ہے وہ غالب استعمال کے اعتبار سے فروخت کرنے کے مفہوم میں آتا ہے. بائے اور مشتری یہ الفاظ ہمارے عام طور پر شامل. بائے وہ ہے جو دیکھ رہا ہے, لیکن جب یہ باب تفاعل یا باب مفادہ میں آئے گا ان دونوں افواج میں ایک خاصہ تو پیدا ہو جاتا ہے اضافی جو بات ہوتا, اور ایک دو فریقوں کے مابین کسی معاملے کا وجود میں آنا, بہت سے مجاہدہ اور قتل سے مقابلہ, تو ویسے مبایعہ مباد مسادہ ہوا. اب مبایعہ میں دو فریق جب فریق ہو جائیں گے تو پھر وہی شکل مبادلے کی آ جائے گی, اشیاء کا تبادلہ ہے اور اس دور میں آ کر لگا حقیقت صرف اس وجہ سے کہ کرنسی ایک علیحدہ شے معین ہو گئی ہے اور کرنسی سے کسی شے کا مبادلہ ہے. بہرحال قرآن مجید میں جو بیع کا لفظ فطرت سے آیا ہے, لیکن تبایعتم سورہ بقرہ میں یہ بھی آیا ہے باب تفاعل سے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ مبایعہ باب مصالحہ سے وارد ہوا ہے. تو یہ در حقیقت مبادلہ لین دین, لین دین ہماری زبان میں اس کے لیے سادہ ترین لفظ. اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے آگے چلنے سے پہلے. ایک تو بیع ہے تو یہ ہو گئی نقد بیع, چیزوں کا تبادلہ ہو گیا یا کرنسی سے کسی شے کا مبادلہ ہو گیا. ایک ہے کوئی سودا کرنا مستقبل کے اعتبار سے, یہ سودا کرنا اس لیے ذرا اضافی کمپنی کو سجاتی ہے پھر اور مبادلہ ہو جائے تو بات ختم ہو جھگڑا نہیں. لیکن ایک سودا ہو رہا ہے مستقبل کا, خاص طور پر اسی معنی میں لگ جایا ہے سورہ بقرہ میں واسطون جا تبا یا تم, جب کوئی سودا کیا تو یہ پھر فور نہیں ہو رہا ہے تو ضرور دبا بنا لیا کرو, اس لیے کہ یہ ایک معاہدہ ہے. اس کی ہمارے یہاں فقہ ہمیں سے بے شرم کو ایمان سے بہکاتی ہے. بے شرم وہ ہے کہ جس میں کوئی مستقبل کی بیع کا سودا ہو رہا ہے. مستقبل کی بیع جو ہے وہ اسلام عام طور پر اسے ڈسکریج کرتا ہے, اس لیے اس میں کمپلیکیشن ہے, اس میں کسی نہ کسی طور سے سود کے ایلیمنٹ کے داخل ہو جانے کا امکان ہے. لہذا اصل تو اسلام چاہتا ہے کہ سودا نہ قبول ہوا ہے. بیع کی دو تین صورتیں, البتہ یہ کہ بہرحال انسانی تمدن کے تحت ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ادھار سودا بھی ہو, کوئی مستقبل کے لیے معاہدہ ہو, اس کی صرف ایک شکل کو اسلام نے جاری رکھا ہے کہ جو مبادلے کے دو رخ ہیں ان میں سے ایک شے بتمام کمال اس وقت ادا ہو جائے اگر آپ کو ماہی گری میں کے لیے کوئی سودا کرنا ہے گندم کا, 10,000 من گندم 100 روپے من کے حساب سے کوئی خرید رہا ہے کوئی دیکھنے کا عہد کر رہا ہے, تو اس کی گندم جو ملے گی مئی میں اس کی جو کل قیمت بنتی ہے وہ اسی وقت ادا کر دینا لازم ہے. یہ بے شرم ہے. اور یہ نظر حقیقت میں بایات یا تبایو اس میں سودا ہو رہا ہے, پھر فور بے جو ہے مکمل نہیں ہوئی, جو مادہ اشیاء اس وقت نہیں ہوا. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب کبھی خاص طور پر جب مبایات یا تباہی ہوتا تھا, کیونکہ بات ہے قول و قرار کے ذریعے, ابھی وہ سودا ہے, تو اس سے پختہ کرنے کے لیے ہاتھ ملانا یہ ان کے ہاں ایک علامت کے طور پر کہ بات پختہ ہو گئی. روکے روکے اس کا استعمال دقت کرنی ہونے لگا, جیسے ہمارے درمیان جو سودا ہو رہا ہے اب بات پوری ہو گئی تو اس پر بھی وہ مسافہ کرتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. یہ ہاتھ کا ملا لینا در حقیقت اس وقت اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اب بات پوری ہو گئی, سودا ہو گیا, جو رد و قضا ہونی تھی, جو اس میں بحث و تمیز کی بھی ہوتی. تو یہ ایک علامت ہے, جیسے کہ مولانا نے اسے فرمایا تھا کہ بیعت کیا ہے, یہ کہ بات پکی کرنے کا نام ہے. پکی بات کرنا کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے یہ ایک علامت ہے, ہینڈ شیک ہے, مصافحہ ہے کہ اب بات پکی ہو گئی. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور اب اس بیع کو سمجھیے کہ دین کا ایک مد نباب, اس کا اختلافہ جو ہے قرآن مجید مختلف اس میں تیار کرتا ہے کسی حقیقت کی توجہ کے لیے, حقیقت کے بیان کے لیے. اس میں سے جو تجارت اور تجارت اس کا خاص طور پر بیع و شرع کیا معاملہ, یہ وہ ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے, عام سے عام انسان, ان پڑھ سے ان پڑھ انسان, یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے کہ جن سے کوئی شخص نہ بات. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان, کیا میں تمہیں بتاؤں جو تجارت جو کاروبار جو تمہیں عذاب الیم سے چھٹکارا دلا دے. تجارت جو ہوگا کیا ہے, کچھ سرمایہ تھوڑا یا کم, کچھ دن اور اس سرمائے اور محنت کے لگانے سے مضبوط ایک نفع کوئی اس سے فائدہ. تین چیزیں اس پہ ڈال دیا گیا. چنانچہ یہاں وہ نفع سامنے رکھا گیا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا پانا, اس نفے کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجارت کرنی پڑے گی. اور جیسے تم تجارت میں سرمایہ بھی لگاتے ہو اور محنت بھی کرتے ہو, اسی طریقے سے اس تجارت میں بھی سرمایہ بھی لگے گا محنت بھی لگے گی. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر اب یہ وہ اسلوب ہے کہ جس کو عام سے عام انسان سمجھ جائے, اس لیے کہ یہ تصورات جو ہے اسے سمجھنے کے لیے کسی منطق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, کسی فلسفے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ بنیادی تصورات ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے. وہی انداز یہ ہے کہ آپ کیا ایسے ایک بات میں آپ کو سنا چکا ہوں. پر انداز سے من یسری لفظ ہو, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جانے دیکھتے ہیں, اپنی صلاحیت ہے, اپنی توانائی ہے, اپنی قدرت ہے, اپنے اوقات دیکھتے ہیں, اس لیے اللہ کی رضا دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے بڑا پیارا انداز ہے, کل نفس یمدو تبایعن نفسہ. انسانوں میں جو بھی ہے, ہر انسان جو صبح ہوتی ہے یا جو صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتا ہے. جو لگا رہا ہے کہیں کسی دفتر میں اپنی صلاحیت کو کھپا رہا ہے, اپنا مقصد کر رہا ہے, کہیں کسی کھیت میں محنت کر رہا ہے, اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے, اپنا خون پسینہ کر رہا ہے, تبایعن نفسہ, شام تک وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. البتہ یہ کہ اس کا نتیجہ مختلف نکلتا ہے. یہ کیا سب میں مشقت دھیلی سب میں, لیکن ایک دیکھنے والے وہ ہے اپنے نفس کے, جو شام کو گھر لوٹتے ہیں تو گناہوں کی رسمی بھی ساتھ لے کر آتے ہیں, اپنے نفس کو برباد کر کے تباہ کر کے لوٹتے ہیں, اسے جہنم کا پروانہ اس کے لیے حاصل کر کے واپس آتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتے ہیں, بہت کو ہاں وہ بھی ہے جو گردن کو چھڑا کر لاتے ہیں, وہ بھی ہے کہ جو اس کو ہلا کر کے حوالے کرتے ہیں. وہی انداز یہاں ہے دین کی کلی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے. ان اللہ اشترا, وہاں یشری تھا, یہاں اشترا یشری سے آیا ہے. یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں المؤمنین اہل ایمان سے, انفسہم و اموالہم, ان کی جانیں بھی ان کے مال, جنت کے عوض بسبب اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. نقلی ترجمہ یہ ہے. اب یہ آپ جان لیجیے یہ بیع سلم ہوگی, یہ نقد, یہ معاملہ یہاں نہیں ہو رہا. جنت آخرت میں ملے گی, جان مال جہاں دینی ہے حوالے کرنی ہے. بیع سلم اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی شے کو سپرد کر دینا, تسلیم کسے کہتے ہیں, سپرد کر دینا, حوالگی. تو ایک طرف سے چونکہ شے حوالے کر دی جائے, قیمت حوالے کر دی گئی, گندم بھائی بنے گی. ایک طرف کا جو ہے پہلے وہ مکمل حوالے ہو جائے, اس کی تسلیم ہو چکے, یہ بیت سلم ہے. اب اس کا جو بھی دوسرا جو اس کا عوض ہے وہ کسی وقت معینہ پر ملے گا. تو یہ ایک مبایعت ہی, یہ تبایع ہوا, اس میں سودا ہو رہا ہے. دل شیر یا دل شوق اس وقت مبادلہ مکمل نہیں ہو رہا, اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا. اب اس بیع کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب وہ جان جو اللہ کو دیکھ چکے, اب وہ اس کو کھپا رہے ہیں, لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اس میں جہاد کا نفس جو کہ چونکہ عام ہے, یہ خاص ہے, قتال خاص ہے, جہاد عام ہے. تو جہاں خاص کا ذکر آئے گا وہاں تو عام خود رسول قرآن ہے. ہر رسول تو نبی ہے ہی ہے, ہر نبی رسول ہے. لہذا جہاں درس رسول آ جائے وہاں نبوت ہر نسل ہے, کسی کی ضرورت نہیں. یہاں وہ خاص اور آخری بات کا ذکر ہے میرا, قتال جہاد اس میں بدل جائے اولا, اس میں مراد ہے انڈرسٹینڈ. اب وہ اس جہاد میں, اس قتال میں اپنی جانیں بھی کھپا رہے, اپنے مال بھی کھپا رہے. دنیا کے پرکار میں ویسے دنیا کے مال بھی اندر سورے لیکن سب سے قیمتی متاع انسان کے پاس جان ہے جب وہ اس کو ہتھیلی پرکھ کر حاضر ہو جاتا ہے تو جس کو بر سبیل تغلیب کرتے ہیں اس کے روح سے یہاں اصل مال بھی مراد ہو گیا. لہٰذا جہاد بالمال والنفس یہ گویا کہ یہاں پر پورا کا پورا مندرج ہے انڈرسٹینڈ ہے آخری سے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب سے پاؤں باقی ساری چیزیں اس میں اکثر مشکل ہو گئی. یہ بات نہیں ہوتی سبھی لائے تو یا فنون ہے یہ سبھی قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی جان کو پہلے ہی دے چکے. اب تو صرف یہ ہے اس کی حوالگی ہے یہ اس کو سپرد کرنا ہے سودا پیدا نہیں کرنا. اب یہاں پیچھے یہ ہے قلم ہے یہ ادھار سودا ہے جان مال یہاں کی کچھ کر دینی ہے جنت کا وعدہ جو ہے وہ آخرت میں ہے. ادھار سودے پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے. نقد سودے میں کوئی تردد نہیں مال دیا قیمت حصہ پا دیا کوئی اندیشہ نہیں کہ رقم بن جائے گی کوئی اندیشہ نہیں کہ باتوں سے کھل جائے گا. لیکن جہاں بھی ادھار کا معاملہ آئے گا وہاں یقین ایک طرف دے. اب یہ ادھار تو ہے بھی اس کا بڑا ادھار کہ یہاں تو صرف سالوں کا مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے ایک عالم اور دوسرے عالم کا فرق ہے. اگر تو اس عالم سے اس عالم میں منتقلی اس وقت بھی ہو سکتی ہے سلطان اور وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں وقت لگ جائے نقال آدمی سننا نے ہمیں بھی معلوم کہ اور کچھ ایسے یہاں ہمارا رکھنا اس کی حکمت نہیں ہے اس کو سوچنے میں. لہٰذا یہ جو ادھار سودا ہے اس پر طبیعت میں ایک اشتراک کا پیدا ہونا اور طبیعت میں ایک تردد کا پیدا ہونا کبھی اور کسی اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس پر شیطان کو موقع ملتا ہے بس بس اندازی کرتا ہے. اگر تو نقل معاملہ ہو جائے اور وہ کہاں پر سوچا اندازی کرے گا سودا ہو گیا لین دینے کے بعد لیکن پتا نہیں تم تو یہاں سب کچھ اپنا کھپا رہے ہو پتا نہیں وہ آخرت ہو بھی تو نہیں ہو تم نے یہ کسی پر اعتماد کر کے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ تو پتا نہیں چاہتے کیا ہے وہ جاتے نہیں ہو. یہ ہے اصل میں وہ بغض اس کے ذہن میں سمجھ لیجیے شیطان کا یہ ڈالا ہوا وسوسہ اس کو پسند کر میں رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اتنا امفیسس یہاں کیوں دیا جا رہا ہے.
عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت شدنی قطعی یقینی حتمی وعدن علیہ حق پر ابھی آلہ کا جو حقل آیا ہے اس لیے غور ہے اس کے ذمے اور یہ وعدہ اس پر ثابت یہ قطعی ہے یہ حتمی ہے یہ یقینی تین مرتبہ توفیق ہو چکی اس کی اور تین چاہیے تو سینکڑوں مرتبہ ہوئی ہزاروں مرتبہ ہوئی لاکھوں مرتبہ ہوئی اگر وہ روایت درست ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء آئے ہیں چوبیس ہزار انبیاء تو ہر نبی کا یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق کی. لیکن یہ کہ تین بڑے بڑے اخبار ہو رہے وعدہ نہ لے کہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات میں یہ وعدہ ہوا دین میں یہ وعدہ ہوا قرآن میں یہ وعدہ ہوا مزید دیکھیے من اوفا بعہدہ من اللہ اور اپنے عہد سے تا ایفا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا. یہ اوفا کا لفظ جب آتا ہے اس کی دو شکلیں ممکن ہے یہ اگر فیل ہوگا تو اوفا یوفی ایفا باب ایفال بنے گا لیکن یہاں یہ افعال تفصیل افعالوں کے وزن پر کی گئی تفصیل اوفا سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا سب سے زیادہ پورا کرنے والا ومن اوفا بعہدہ من اللہ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا. یہ دوسری تاکید ہو گئی. اب اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے پس منظر میں بھی نہیں میں نے مشاہدہ کیا ہے تجربے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ایک انسان کسی وقت جذبات سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتا ہے میں اپنا کیریئر تک دینے کے لیے تیار ہوں وقتی طور پر تحریک پیدا ہوئی فیصلہ کر لیا اسی کے ساتھ جڑ گئے اور اب طبیعت محسوس ہو رہا ہے کہ بجھی بجھی تھی طبیعت کے بجائے بشارت بشاشت انسان اب اندر ہی اندر سے محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں کتنا بڑا ختم کر رہا ہوں, صحیح کیا کہ غلط کیا, یہ مجھے اتنا بڑا ختم کھانا چاہیے تھا یا نہیں, یہ وہ ایک بات ہے. اور اس طرح کی کسی کیفیت کا کسی ایک آنند اور فالن جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہو جانا یہ تو بڑی نہیں, لیکن یہ کہ اگر اس قسم کی کیفیت انسان کے اندر مستقل سایہ اس کا پڑ رہا تو یہ ایک بہت خوفناک مرض کی علامت ہے. یہ ہے جو بات جس کو آپ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیجیے گا, پھر اس میں اس کے اندر کے جو ایک کشمکش یا کشاکش ہوتی ہے وہ پھر جب آپ کی زندگی کے اندر کتنا انگیزی شروع کرتی ہے, وہ طرح طرح سے اپنی اس عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے. وہ عدم اطمینان کا اندر ہے فیصلہ کر بیٹھا ہوں بہت بڑا کہ میں نے کتنی بڑی چھلانگ لگائی, کہ تمہیں کوئی معلوم ہوتا ہے کہ جذبات سے غلط فیصلہ کر بیٹھا, لیکن اس کا ایک ظاہری اور علن اعلان اس کا اعتراف وہ آسان نہیں, اس لیے غیر شعوری طور پر اس کے اپنے اندر بھی ایک بہت بڑی حلچل ہوتی ہے, اور یہی حلچل پھر اجتماعی زندگی کے اندر جماعتی زندگی کے اندر پولوشن کا اور طرح طرح کی خرابیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس لفظ کے پس منظر سے سمجھے, پس تب کے روپ گئے تم الدی ماجا خوشیاں بناؤ اپنی اس وے پر جو تم نے کی جس کا سودا تم نے کیا ہے, یہ سودا کرنے کے بعد ملول کیوں ہوتے, تم جیت کیوں لگے, تمہاری طبیعت میں اس کے بعد کیوں آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ کی مات پر یقین نہیں, تم کہیں اس کیفیت میں لوگ کا تو نہیں کہ پتا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ یقین جو ہے یہ ہے در حقیقت جس کی کمی کا اظہار ہوا, یا تمہارا ابھی وہ جو ایک ویلیو اسٹرکچر کا معاملہ ہے وہ ابھی واقع پہتا نہیں ہوا, یہ بات تم نے شعوری طور پر طے نہیں کی کہ ہم شعوری طور پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ دنیا دے کر آخرت کو ترجیح ہے آخرت, عیسیٰ اللہ پر تو ضرور الحیات الدنیا آخرت ہے اس کو آپ کا, تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ آخرت میں ترجیح سے باقی رہنے والی, لیکن یہ بات جو ہے اس پر دل کا چھپ جانا ہی تو اصل ہے بات. ایک وقت میں انسان اس کو قبول کر لے اختیار کر لے یہ اور ہے, اور ایک اس پر دل کا جم جانا ہے, دل کا چھپ جانا ہے, یہی جم جانا یہی چھپ جانا, یہ جڑا حامی مسلم کا ہے جو ہمارا درس ہے اس کا جو ابتدا ہے یہی تو ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ استقامت عمل ہی جو ہے در حقیقت اس استقامت قلبی کا نتیجہ ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے, دل پھر جم جانا اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ دل چھپ چکا. کسی کو بھی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں ایمان لایا لاپس اس پر جم گیا, جہاں یہ استقامت باطنی نہیں ہوتی جہاں ایمان میں ذوق ہوتا استقامت باطنی نہیں ہوگی, استقامت باطنی نہیں ہوگی تو اب انسان کیسے ہوگا, آدمی ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر بیٹھا ہوں لگا پتہ کر بھی رہا ہے کچھ اپنی عزت نفس کے تحفظ میں مطلب بھی بار بار بھی کر رہا ہے کبھی تو بات مان بھی لیتا ہے, لیکن وہ اندر کی کیفیت ہو رہی ہے جس میں بشاشت استنشاق چنانچہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ کیا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, یہاں پر وہی بات ہے فاستبشروا ببيتكم الذي ما يعتم به, کیا مناؤ تمہارے بچے نے دمک دیتا ہے تمہیں تو اس پر ایک جشن منانا چاہیے, تم نے وہ سودا کیا کہ جس سے بڑا سودا کیا, تم نے اپنی جسم و جان کی وہ قیمت وصول کی ہے کہ جس سے بڑی قیمت ہوئی جنت کے ساتھ سودا کیا, تب شروع تم نے جو سودا کیا ہے اپنی جان اور مال کا اس کی جتنی بڑی قیمت تمہیں ملی بتا دیتا اول فوق العظیم، اور جان لو کہ یہی ہے بڑی کامیابی، دنیا کا کوئی سودا جو نہیں ہے اس کے مقابلے میں آ سکے، دنیا اور معافی ہا اس کے مقابلے میں کی. یہ ہے اصل قبے جہاد کتاب کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد اور کتاب اس اقامت دین کی جد و جہد سے جانے بنوان یہ جان سکتی ہے جان سکتی جان کے جانے کا بھی رسک لے کر آدمی کو میدان میں اترنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہ سودا شعوری طور پر پہلے کر لیا گیا ہے اور اس کا دل چھپ چکا ہو تو گاڑی سموتھ نہیں چلے گی، ہم گاڑی کے ساتھ دما دما رہیں گے. اگر یہاں اس میں کوئی کمی ہے تو پھر قدم قدم پر رکا رہا ہے. یہ رکاوٹ اندرونی ہوتی ہے داخلی ہوتی ہے جس سے بہت آدمی ہوتا ہے. اب یہاں آگے چلیے کہ اللہ ہے نا حقیقت مشتری خریدنے والا، اور سمجھے مومن بائر بیچنے والا، مبایعت ان کے مابین ہے. لیکن عالم واقعہ میں بالفعل اللہ تعالی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم سے قید میں ہے یا ہم اس سے قید میں، لہذا اب جو بالفعل یہ معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی دنیا میں جو اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ سودا کرے گا. یہ نمائندہ جب تک ضرورت و رسالت جاری رہی وہ نبی اور رسول، آئندہ اب یہ نمائندہ کوئی بھی جو علی منہاج النبوۃ اسی راستے پر جو دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہو، اقامت کا ایک اس کے لیے کمرکش کے میدان میں آئے اور ندا لگائے من الاسلام کون ہے میرا مددگار اللہ کے ساتھ، ان کے مابین اب یہ معاہدہ ہوگا، وہ مصافحہ ہوگا، بات پختہ کرنے کے لیے علامت کے طور پر مصافحہ بھی اس میں ہوگا. وہ مصافحہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سورہ فتح. اب ایک نسبت دیکھیے قائم ہو گئی کیونکہ ہم نے موضوعات کے اعتبار سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے. تو وہ جو آخری آیت شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو نسبت ان کے مابین قائم ہوئی ہے وہ نسبت جو ہے اس نے جو شکل اختیار کی ہے ظاہری، وہ جو بیعت کی شکل ہے یہ جو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ کی کرنا، اگرچہ یہ بات میں نے بارہا کئی اچھے ہو رہا ہوں کہ ظہور کے معاملے میں کسی نبی کے معاملے میں اس کی چندہ ضرورت نہیں، اس سے اہم تر نسبت قائم ہے موجود ہے نبی اور امتی کی، رسول اور امتی، امتی ہر حال میں ہوتی ہے، وہ تو ہمارا تصور بگڑ گیا تھا امتی کا، لیکن آپ تصور کی جب رہا بھائی کے نام کا کیا کسی سب کو اجتماع ہو سکتا تھا اس میں کہ محمد کو رسول مان لینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو متا ماننا، یہ تو سابقہ انبیاء کرام کی بھی تمام دعوت قرآن مجید میں آئی ہے، الحمد اللہ واتی اون، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو اور میری نام کرو. اس میں شعرا کے اندر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب کی بات ہے. الحمد اللہ واتی اون، اللہ کی پرستش اللہ کی بندگی کرو اور میری تیری نام کرو. اس اعتبار سے وہاں کو وہ نسبت ہے اصل بنیادی کہیں زیادہ قوی اور مضبوط موجود ہے. لیکن میں اس بات پر پوری طرح اشارہ سب سکتا ہوں کہ بیعت کا معاملہ حضور نے جو کیا ہے وہ امت کی رہنمائی کی آپ قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آئندہ تو یہ نبی اور امتی کی نسبت تو قائم نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی محمد رسول اللہ، اور جو بھی کلمہ وہ ہے اس کے مابین کا قیام قیامت نسبتی رہے گی، لیکن تو عملی جد و جہد ہوگی تو اجتماعیت تشکیل پائے گی، تو تعین ہوگی کہ کون لوگ احوال و انصار ہیں، تو معین ہوگا کہ کتنی حد کی قوت ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ایک علامت، اس کا کوئی نظام تو لگاتی ہے. یہ ہے وہ نسبت بیعت کے جو افسری ہے امت کے اندر، پوری امت کی تاریخ آپ کو نظر آئے گا، جو اجتماعی حیث وجود سے آئی اس کی بلند ترین صورت، نمایاں ترین صورت حکومت کا قیام، جو بھی بیعت اس کی خفی ترین صورت سلسلہ ارشاد و اصلاح وہ بھی بیعت. حکومت کے خلاف بغاوت ہے وہ بھی بیعت. وہ اجتماعیت جس کا نام ہے وہ اجتماعیت در حقیقت وجود میں آتی ہے اسلام میں بیعت کی ملتا ہے. لیکن اب ذرا پہلے سمجھ لیجیے سورہ فتح میں جو بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر کی, اس کا ذکر تو آیا ہے آیت نمبر 18 میں فراہم کے ساتھ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت السنہ, اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا. وقت کا اضافہ جب آتا ہے فعل ماضی پر تو ایک ہے ہو چکی, قطعی حتمی یقینی, اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے. جبکہ اے نبی وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس طرح سے سارے مقافی کلو گئی, وہ اللہ تعالیٰ کی خوب علم میں ہے جو کچھ کے ان کے دلوں میں, اللہ جانتا تھا ان کے دلوں کی کیفیت. وانزل الثقیلت علیہم, اور اللہ نے اس وقت ان پر ثقیلت نازل فرمائی, اطمینان. حضرت معلوم تھا ہم نے اپنے محراب باندھے ہوئے, ہم پر اچانک ہجوم ہو جائے تو کتنے بچیں گے, ایک دم حملہ ہوگا تو کیا ہوگا. لیکن سکون کی اس لیے کہ وہ تو جان دینے کا سودا پہلے کیے ہوئے, اس میں مکمل کا دل چکا ہوا ہے, اس سے بڑا سودا چوسے ورم بھی کعبہ جب یہ کعبہ کی طرف اپنا کامیاب ہو گیا, ان کا تو معاملہ جو اس طرح کا دعویٰ جوڑ دعا کر دیا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پانزل سکینت علیہ ما صابہ فتحاً قریبا, اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو عطا فرمائی ہے ایک بہت ہی قریب فتح. اس سے مراد یہ تفصیل سے درج ہو چکا ہے سورہ فتح کا جیسے اس موجود ہے کہ وہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ کی فتح بھی ہے, اور وہ فتح بھی ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بطور انعام عطا فرمائی فتح خیبر, جس میں بڑی غنیمت بات آئی ہے مسلمانوں کی, بہت مسلمانوں کے لیے مانے غنیمت اللہ تعالیٰ نے فراہم کروایا. اب ذرا آیت نمبر 10 دیکھیے, اس میں وہ اصل حقیقت کروا رہی ہے. یہ بات سمجھ لو, یہ اصل میں بیع و شرا کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے مابین ہو رہی ہے, فریق کون ہے اس مبایعات کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, سودا اللہ سے ہوا. تبایو یا مبایعت وہ بندہ مومن اور اللہ سے مانے. نبی اس وقت اس عالم واقعہ میں اللہ کی طرف سے ریسیور ہے, اللہ کی طرف سے اصول کنندہ ہے. یہ جو رزم پائی ہوا ہے جس نے قبول کی حیثیت امیر کی اور ان کے ساتھیوں کی حیثیت معمولین کی, یہ سودا کرنے والے جان و مال اب ان کے حکم سے قبض کریں گے, ان کے مطالبے پر حاضر کر دیں گے جیسے اور جب وہ چاہیں گے پیش کر دیں گے. لیکن یہ کہ اصل سودا اللہ کا عمل ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اب یہ ہے وہ بیعت کا بالکل نقشہ جان کے کیا اور مسافر کا, کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ, ہاتھ بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے اور بیعت لینے والے کا نیچے ہوتا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ ایک اور تیسرا ہاتھ بھی ہے, جب اللہ موقع ہے بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے اور اللہ, تو یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے, ایک صحیح فریقی معاملہ ہے. عالم واقعہ میں یہ بیعت ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کے مد مبارک پر, اور واقعہ حقیقت یہ بیعت ہو رہی ہے اللہ جن اللہ نے فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے اوپر. فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ, اس بیعت کا اب یہ رکن ہے بہت اہم, کہ جو کوئی اس سے پھر جائے گا, اور اس نوٹ کیجیے عربی زبان میں حروف کے اعتبار سے جو الفاظ مماثل ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں ان کے معنی میں اور ان کی حقیقت میں بھی ایک بہت گہرا رب تھا, اور حقالت اور لطافت کا جو ہے اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے. اب لفظ نون بڑا خاص اور بہت لفظ لفظ معنی سے ختم لفظ نیسا کبھی ماں لفظ ہی نیسا کرو, یہ اپنے عہدوں کو اپنے معاہدوں کو توڑ دے. لفظ عہد لفظ نیسا لفظ بدل ولا تقولوا كالتي نقضت قبلها بالبعد قوة من كارها, اس دنیا کے مانند نہ بن جاؤ جس نے محنت سے کھاتا ہوا سوت جو ہے اس کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے. یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ نون وہی ہے لیکن اب آپ کی بجائے چھوٹا تھا بہت فقیر لفظ خرچ ہے اس کی بجائے تھا. لفظ کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی توڑ دینا, لیکن یہ خفیف ہے یعنی ایک پہلانیہ بات نہیں, اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے, قول و قرار سے انسان پھٹ رہا ہے, اندر ہی اندر پسپائی ہو رہی ہے, اگر اعلان نہیں ہے. وہی بات جو میں نے ابتداد میں رکھی, ایک ابتداد ظاہری ہے کھلم کھلا ہے, اس کے اوپر تو قاضی کا حکم لگے گا مفتی کا فتویٰ لگے گا اور اس کے اوپر حد جاری ہو جائے گا. ایک وہ ابتداد ہے جو اندر ہی اندر ہو رہا ہے, ایک پسپائی ہے, ریٹریٹ ہے, اپنے نقش قدم سے آدمی لوٹ رہا ہے. یہ جو ہے یہ اندر ہی اندر والا یہ ہے نفاق. نفاق پر قاضی کا حکم نہیں لگ سکتا, نفاق پر حکم کا فتویٰ نہیں کر سکتا, نفاق پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجرا نہیں کیا کسی حکم کا. یہ تو اس بات کی حقیقت ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی فقیر یا کسی مفتی یا کسی قاضی کے موضوع کے اندر شامل نہیں. یہی معاملہ یہاں لگتا ہے. ومن نکسا فإنما ينقص على نفسه, لیکن اب اس کی رہنمائی کو بھی جانے اپنے آپ کو کٹول سے رہا دیکھتے رہا کرو, جسے ہم اپنے معاملے میں کہتے ہیں اپنے غریبانوں میں جانتے رہا کرو, اپنے قید پر قائم ہو, اس پر ڈٹے ہوئے ہو, اس پر انخلا ہے, اس پر انبساط ہے, اس پر استفسار ہے یا انتباہ ہو چکا ہے, کہیں پسپائی تو نہیں کرتے تھے, اندر ہی اندر کہیں اس قول و قرار کے خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. فمن نکس فإنما ينقص على نفسه, جو کوئی بھی یہ شکل اختیار کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر سارا بوال دے گا. اس لیے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس نے تو کوئی چیز آپ سے طے ہی نہیں کی, سودا تو آپ کا ہوا تھا اللہ کے ساتھ, قیمت اس نے دینی ہے اس نے نہیں دینی, محمد رسول اللہ نے تمہیں کوئی قیمت نہیں دینی, قیمت تو اللہ سے لو گے, عہد و قول و قرار اور سبائیوں اور مبایعت اللہ سے ہوئی, تم نے عہد کیا ہے تم اپنے عہد سے پھرے تو سارا وبال اپنے اوپر لو گے, ان کا کوئی نقصان نہیں, انہیں کوئی کسی طرح کا گزن نہیں سکتا, انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں, ذمہ داری ساری تمہاری. پر نقص پڑی ربا جان کو تو اولاد اپنا وہ لفظ اوفا آ گیا ہے, اوفا یوفی کی پان اوفا لفظ وہی ہے تقریباً, لیکن آیا سورہ توبہ میں تو وہ تھا افعال التفضیل سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا, یہاں یہ ہے پہلے بار ہی کر چکا اوفا یوفی کی پان. ومن اوفا بما عاهد عليه الله, اور جس نے پورا کر دیا وہ جس پر کہ اس نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے, مبایعت کو اللہ سے کی تھی, سودا اللہ سے کیا, جس نے وہ پورا کر دیا پر صحیح ہوتی ہے اجر العظیم, تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. یہ ہے وہ بیعت یا اصل حقیقت کہ جس سے وہ ایک نسبت قائم ہوتی ہے, اجتماعیت وجود میں آتی ہے. اب ذرا قرآن مجید میں بات جو ہے مکمل کر لینے کے لیے چوتھی آیت کا بھی صرف اس وقت حوالہ دینا مقصود تھا کہ لفظ بیعت جو ہے جو قرآن مجید میں چوتھی بار سورت المنتحنہ میں آیا ہے, خواتین کی بیعت, سورہ منتحنہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی, اس لیے کہ سورہ فتح میں تو صلح حدیبیہ کا ذکر ہے, صلح حدیبیہ کی بنا پر خواتین کا ایک مسئلہ درپیش ہوا کیونکہ وہاں طے ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر آ جائے گا مدینے سے واپس, اگر مکے آئے گا تو مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. اب اس میں مسئلہ پیدا ہوا خواتین, وہ ایک بڑی ایک جداگانہ حیثیت کا معاملہ تھا, نوعیت مختلف تھی, اس پر خاص طور پہ یہ صورت متعین نہ ہوئی. بہرحال میں کل بحث میں نہیں جا رہا, صرف یہ آیت نوٹ کر لیجیے, قرآن مجید میں بیعت کا ذکر چوتھی بار جو آیا, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا جاءک المؤمنات, جب آئے آپ کے پاس مومن خواتین, یبایعنک, آپ سے یہ بیعت کرنے کے لیے, یہ آپ سے یہ بیعت کرے, علی لا یشرک باللہ, اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, کسی شے کو شریک نہیں کریں گے, علی لا یشرک باللہ شیئا, ولا یسرق, نہ چوری کریں گے, ولا یزنی, نہ بدکاری کریں گے, ولا یقتلن اولادہن, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے, ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان اٹھائیں گے, ولا یعصین فی معروف, اور یہ کہ وہ کسی بھی بھلے اور نیک کام میں, معروف کام میں جو حکم آپ دیں گے اس سے سرکاری نہیں کریں گی. فبایعھن, اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیں, ان کو بیعت کر لیجیے, یہ نبی کا ترجمہ ہوگا. وصفی لہن اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے, ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم. یہ چار مقامات ہو گئے کہ جن میں قرآن مجید نے بیعت کا لفظ آیا, ان میں سے سورہ توبہ کی آیت بیعت کی اصل حقیقت کو بتاتی ہے, اور تین آیات میں جو اصطلاحاً یہ لفظ مستعمل ہے ان کا. اب اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ سیرت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ایک فطری معاملہ ہے. بالکل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو لوگ اسلام لائے اہل مکہ, ان سے کسی بیعت کا ہمیں ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیعت نہیں ہوئی حضور نے, لیکن ذکر نہیں. ابو بکر جب ایمان لائے, عمر جب ایمان لائے, حمزہ جب ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ بڑے اہم واقعات ہیں, ان کے ذکر بھی ملتا ہے, تفصیل بھی ہے, لیکن یہ کہ کہیں بھی اس کے بیعت کا لفظ نہیں. البتہ ہمیں بیعت کا ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آیا اور اس نے اگر اسلام کا اظہار کیا, وہ اسلام لایا, اس کے ذمن میں روایات کی جاتی ہے کہ پھر وہ مصافحہ بھی ہوا اور اقرار بھی ہوا اور اس نے بیعت اسلام کیا. یہ بیعت اسلام ثابت ہے مکی دور میں, لیکن اہل مکہ سے نہیں, باہر سے آنے والے. اس کے بعد ایک بیعت رسم جماعت کی, ڈسپلن کی, سبقات کی, یہ بھی ہمیں مکے والوں سے پورے مکی دور میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا, ثبوت نہیں. پھر میں عرض کروں گا کہ کسی شے کا عدم ثبوت اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں, ہو سکتا ہے کہ واقعہ ہوا ہو, مضبوط نہ ہو, لیکن بہرحال ریلیکس میں واقعہ یہی ہے کہ مضبوط نہیں. لیکن اب یہ کہاں ملا, یہ مدینے والوں سے وہ دو اہم بیعتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سن گیارہ میں ایک سن بارہ, گیارہ نبوی بارہ نبوی. پہلی مرتبہ چھ افراد ایمان لائے تھے, ان کے ذمن میں کسی بیعت کا ذکر نہیں. اگلے سال جب آئے, یہ جو پہلی دفعہ ہے کہ اب لبل سن دس نبوی ہی ہے, وہی سال جس میں کہ آپ گئے تھے طائف, آپ نے سفر کیا تھا, وہاں سے آپ واپس آئے ہیں, اس کے فوراً بعد جو موسم حج آیا, اس میں وہ چھ افراد مدینے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, لیکن اس وقت کی کسی بیعت کا ذکر نہیں. اگلے سال وہ بارہ تھے, پہلے سال والے چھ میں سے ایک صاحب نہیں آئے تھے, طالبان کا انتخاب ہو گیا تھا, لیکن یہ مجھے پتی طور پر یاد نہیں ہے. پانچ ان میں سے تھے سات, اور جب بارہ نے اسلام کا احساس کیا تو پہلی بیعت تھی اس کو بیعت اقبع اولا تھی. اس بیعت اقبع اولا میں حضور نے وہ بیعت لی کہ جو قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ کبو کے 10 برس بعد بیعت النساء کے عنوان سے یہ بھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ منتحدہ میں جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ الفاظ اس بیعت اقبع اولا تھی. گویا کہ اس میں کسی نظم جماعت کا ایک دین تو موجود ہے. لا یاسین کبھی معروف, اب یہ بھی ایک ڈسپلن ہے جو ماننے کا اعتراض ہو رہا ہے, جو بھی نیکی کی بات آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے. لیکن یہ کہ اس میں وہ نظم جماعت اور سب اوقات اور اس کے مختلف لوازم, کہ یہ کہہ سکتے کہ آپ جیسے گٹھلی کے اندر پورا درخت ہے, بیج کے اندر پورا پودا موجود ہے, اس طریقے سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر و باہر سے یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے بعد سے امت سے جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے اس کے لیے بطور سند اور بطور دلیل اس بیعت کو قبول کیا گیا ہے, جس میں برائیوں سے اجتناب, شرک سے اجتناب, چوری سے اجتناب, اس کو بیعت توبہ بھی کہہ دیں گے, اس کو بیعت ارشاد بھی کہہ دیں گے, اس کو بیعت اصلاح بھی کہہ دیں گے. تو یہ جو خواتین کی بیعت قرآن میں ہے اور یہی بیعت جو بیعت اقبع اولا میں حضرت نبی سے ملتی ہے اور حدیث سے ملتی ہے, انہی حضرت عبادہ ان سے ثابت ہے, اس لیے کہ یہ حضرت عبادہ ان سے ثابت جو ہے یہ دونوں بیعت دونوں موجود ہیں. تو یہ بیعت اور حقیقت ابھی ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی نظم کا حیولا اپنے اندر کم سے کم ظاہری اور نمایاں طور پر نہیں رکھتی, بلکہ یہ کہ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ایمان کے اندر پوری چیز موجود ہے, رسول مان لیا ایمان لے آئے تو اطاعت تو کرنی ہے, اس کا صرف ایک تھوڑا سا اظہار کہ ہم آپ کا حکم بھی مانیں گے جو آپ نے دیں, بس یہاں تک بات ختم. اب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی دیجیے اپنا گانے ساتھ, اپنا ساتھی جو ہمیں قرآن پڑھائے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ کیا اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو دی, عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ 12 حضرات کی تعلیم تقریب سے اب وہاں پر انقلاب آیا ہے. تو اگلے سال جب 72 مرد اور 3 عورتیں ہیں 75 کا سال, انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ ہے بیعت اقبع ثانیہ, اور وہ سر کا سر وہ بیعت نسل جماعت. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سمجھ لیجیے, حضور نے یہ بیعت جماعت مکے والوں سے کیوں ملی, اس کا سبب ہے بالکل ظاہر و باطن, حضور وہاں خود موجود ہیں, کوئی ابھی نظم علیحدہ سے قائم کرنے کی ضرورت نہیں, کسی اور کو امیر بنانے کا سوال نہیں, وہ ابھی چین نہیں وجود میں آ رہی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا وہ اس کے تابع ہے, اس کے تابع وہ کسی وجود میں نہیں آ رہی, حضور سے موجود ہے. جو چیز اب خود ہو رہی ہو اس کے لیے خام خواہ کوئی تکلف اور تسلو اس کی کوئی ضرورت نہیں, جیسے مکے والوں سے بیعت اسلام ثابت نہیں, اسی طرح مکے والوں سے کوئی بیعت سبوتاج ثابت نہیں. اس طریقے سے باہر سے آنے والے اگر اسلام لائے تو اس کے لیے بیعت کا ذکر مل گیا, اسی طریقے سے مدینے والے آئے تو ان سے بیعت سبوتاج نہیں, وہ بیعت سبوتاج بھی شروع میں نہیں دی گئی, بلکہ جب وہاں ایک حیث اجتماعیہ کے قیام کی ضرورت پیش آ گئی, یا 2-4 آدمی کی بات نہیں ہے 72 افراد, اور ان کے اندر حضور نے لطیف مقرر فرمائے 12 لطیف, یہ لطیف کون تھے, حضور کے نام پر کرنا تھے, حضور کے طرف سے وہاں ڈسپلن کے اور وہاں کے نظم کے انچارج بن کر جا رہے ہیں. اب ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے, ان دیئر اون رائٹ, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, جیسے دوسرے ایمان لانے والے ویسے یہ ایمان لانے والے, ان کو اگر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامزدگی سے حاصل ہوئی, کیا خیال ہے آج ہم کچھ مقرر میں لگانے لگے, میں سمجھتا ہوں کہ مضمون کو آج مکمل کرنے پر تھا. لہذا اب جہاں ضرورت پیش آئی کہ اب وہ پورا ڈھانچہ پورا نظام جو ہے وہ تشکیل پا جائے, کوئی شخص کوئی اتھارٹی ڈرائیو کر رہا ہے تو کسی نہیں آتی, اس لیے تو ضرور نے اس کو نام کر دیا. اب وہ جاتے ہیں ایک لگو قائم ہو رہا ہے, حضور سے یہاں مکے میں ابھی تشریف فرما ہے, مدینے والوں سے ملاقات بھی ہوگی تو ایک سال کے بعد ہوگی موسم حج میں. یہاں جو وہ کام چلے گا مدینے میں, اب وہاں کون نگران ہے, کون ذمہ دار ہے, کون امیر ہوگا, کون معمور ہوگا, کون حکم دے گا, کون سنے گا, اس پر اطاعت لازم ہوگی. یہ ہے اصل میں وہ وقت کہ جب کہ مدینے والوں سے آپ نے بیعت سب ہوتا. جو لوگ اس تاریخی مطلب کو, اس تدریج کو, اس طریقے سے ایکسپلینیشن ہوئی ہے حالات کی, اس طریقے سے تقاضے ابھرے, جہاں ضرورت پیدا ہوئی, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی تکلف, کوئی تکلف جو ہے اپنے نظر نہیں آتا. وہ بیعت ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کو حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے سنائے, اور یہ روایت متفق علیہ سند کے اعتبار سے بارہا میں نے کہا ہے آپ نے سر کے لیے کہ اس سے اونچا درجہ کسی حدیث کا سند کے اعتبار سے متفق علیہ, اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق. عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ روایت کی گئی ہے حضرت عبادہ ابن ثابت سے, اللہ ان سے راضی ہو. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دونوں بیتوں میں سے بیت اقبہ اولا کی روایت بھی ان سے اور بیت اقبہ ثانیہ کی روایت بھی دونوں میں موجود. ما یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس بات پر بیعت کی تھی کیا قول و قرار ہوا تھا, کیا معاہدہ ہوا تھا, الحمد للہ سب ہوتا سنیں گے اس بارے جو حکم ہوگا بکرو دست تقریب. یہاں صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہاں معروف کلب نہیں, یہ نظم جماعت ہے, یہاں محمد رسول اللہ سے بیعت ہو رہی ہے, وہاں اس اضافی لفظ کو لانے سے تھوڑی سی اس میں جو ڈائلوشن ہوتی ہے تھوڑا سا معاملہ رنگ گرم پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کیونکہ یہ بیعت حضور نے صرف مدینے آ کر سب سے لی, پھر مہاجرین سے بھی لی, اس کے بعد تو قریب نرم قائم ہو رہا تھا, وہ بات اب اتنی نہیں مختصر نہیں تھی. تو وہاں پہ بعض اوقات حضور فرما دیا کرتے تھے دو الفاظ کا اضافہ, کبھی یہ صرف معلوم ہے, کبھی حد استطاعت فی مقصد آپ کہہ دو بھائی کہ میں یہ آپ سے بیعت کر رہا ہوں فی مقصد آپ اپنی انسانی مقصد, یہ دو اضافی الفاظ کبھی کبھی مل جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس بات کو نوٹ کر لیجیے کہ در حقیقت یہ ہے اصل حدیث. اس معاملے میں وہ کچھ سننا کا درجہ جو ہوگا وہ اس حدیث کو ہوگا, اور اس میں وہ الفاظ موجود نہیں, تاکہ بات پوری ہو, چھپتا ہو گاڑی. حضور کے معاملے میں تو معروف کی عقلن نقلن کوئی اضافی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں. البتہ یہ نوٹ کر لیجیے آئندہ ہمیشہ یہ شرط رہے گی, وہ تو چاہے بیعت حکومت کی ہو, حضرت ابو بکر کی ہو, حضرت عمر کی ہو, تابع دیگر کی رسد, ان سے زیادہ کس کو حق ہوگا, سب اوقات کا. لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی معلوم ہے, اس لیے کہ اب کوئی شخص معیار اپنی ذات میں نہیں, اپنے یار اس وقت جو ہے وہ اللہ اس کا رسول, لہٰذا اس پر تو شروع میں بات میں کروں گا. یہاں نوٹ کر لیجیے, یہاں وہ لفظ نہیں السلام وقت پھر لفظ من لفظ. اب دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کس طرح گھیرا ہے حضور نے لوگوں کو, اس لیے کہ ڈسپلن قائم کرنا ہے, یہ الفاظ ہے کس طریقے سے احتساب قائم کرنا ہے, کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ شعوری طور پر زبان سے جب ایک شخص کہتا ہے, اور اگر واقعی اگر موجا انسان نہیں, اگر وہ شخص سیرت و کردار کے اعتبار سے جیوت نے اسے چٹ نہیں کیا ہوا, وہ جب یہ کہے گا, یہ سمجھ کر کہے گا کہ میں حکم مانوں گا, سنوں گا, مانوں گا, چاہے تنگی ہو چاہے آسان, مشکل ہو پھر اس طرف ویسے قوام ہے ہر مشکل کے لیے, لیکن یہ کہ خاص طور پر تنگی جو ہے مالی تنگی, اس کا اس کا اطلاق بعض احادیث سے چونکہ اس کا ذکر زیادہ آیا, چاہے ہمارے لیے آسانیاں ہو, فراوانیاں ہوں یا تنگیاں ہوں, ہر حالت سے ہم آپ کا حکم مانیں گے, بنی سختی میں بھی, مشکل میں بھی, تنگی میں بھی, اور آسانی میں بھی, فراوانی میں بھی, مسادگی میں بھی, ون من کرے ون بک رہے, منصب نصاب سے منع. نصاب طبیعت کے اندر ایک آمادگی خدا ہوگا. انسان جب کسی چیز سے متفق ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی ہوتی ہے. ہر چیزیں کہ کبھی کسی اجتماعی معاملے میں بہت محنت ہوئی ہے, رنگ و خلا ہوئی ہے, کسی کی رائے یوں کرنا چاہیے, کسی کی رائے یوں کرنا چاہیے, اب آئی بات آخری فیصلہ تو ایک ہوگا, اپنے کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق ہوگا, کچھ کی رائے کے خلاف ہوگا. اب جن کے رائے کے مطابق ہوا ہے انہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے صاف اور چوبن ہو کر وہ سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ تو ان کی طبیعت کا انسان ہے, ان کی اپنی رائے ان کی اپنی رائے کے مطابق رکھتا ہوا ہے. اور جن لوگوں کی رائے کے خلاف رکھتا ہوا ہے انہیں اب اپنی طبیعت کو دھکیلنا پڑے گا, انہیں اپنی طبیعت کو اس کے لیے مجبور کرنا پڑے گا. دونوں کیفیتوں کا گھیراؤ کر لیا ہے انسان, اس کا احساس چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے, اکراہ کرنا پڑے, اسے مجبور کرنا پڑے. اس لیے کہ نظم سے بنا خالی رہے. جب آپ کی زندگی کی ضرور ہے زبان یہی ہے, یہی اس کی لازمی تقاضا ہے. اگر آدمی طے کرنے کے بعد ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے, ورنہ جن کی رائے کے مطابق ہوا وہ کرے. یہ ہے وہ منافقت جمعاتی اعتبار سے جس کی سب سے نمایاں مثال لمبے عہد میں سامنے آئی, جب عبداللہ ابن عمر یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا 300 آدمیوں کے ساتھ, جب ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوتا تو ہم خام کافی جانے کی اس پتے کے اندر. اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر محسوس ہو کر دفاع کیا جائے. عجیب بات یہ کہ خود حضور کی رائے بھی نہیں تھی, لیکن حضور نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا, ان کی دلجوئی کے لیے ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو مقدم رکھ کر فیصلہ کر دیا. لیکن اب وہ شخص ہے نکلا ہے مدینے سے آیا ہے, ہزار کی نفری کی حضور جب نکلے ہیں مدینہ منورہ عین میدان جنگ سے, کتنا بڑا نقصان پہنچایا, کتنے لوگوں کے مومنین صادقین کے بھی پاؤں میں ایک دفعہ تو تزلزل پیدا ہوا ہوگا, ایک تہائی نفری ٹوٹ کر جاتی. پہلے ہی ہم نے ایک تہائی کے مقابلے میں 3,000 سے 1,000 کا مقابلہ, اب ہماری ایک تہائی نفری جو ہے وہ ٹوٹ کر جاتی. اسی لیے آیا قرآن عمران میں کہ ہم بتائے فتح بن تم ان کا سلام, ان میں بھی دو گروہ ایسے تھے کہ جو ڈھیلے پڑ گئے تھے جن کے پاؤں میں قدم دھلا گیا. یہ سب سے کس بنیاد پر تھا؟ ہر لنا ملے نبرے مل گئے, ہمارے ہاتھ میں کوئی پیار ہے کہ نہیں, اپنی منمانی کرتے جو چاہتے فیصلہ کر دیتے. یہ تو یہ معاملہ بھی کر سکتا, اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر چلائے, خود ہی جائے, خود ہی اپنی جان مال کے اوپر سارے خطرہ جو ہے وہ برداشت کرے. ہم ساتھ یہ ہے وہ چیز بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الشمس والدار والعسر والیسر والمنشر والمقر. طبیعت میں ہمارے نصاب ہو, طبیعت میں آمادگی ہو, اگر ہم اسے خوشگوار فیصلہ محسوس کریں تب بھی کریں گے, اور اگر ہماری طبیعت کے خلاف فیصلہ, اگر ہم اس کے لیے اپنی طبیعتوں کو آمادہ نہ پا رہے تب بھی ہم اپنی طبیعتوں کو مجبور کریں اور آپ کا حکم بنے. وعلیٰ اثر رکھنا ہے, اور اس پر بھی ہم نے بیعت کی کہ چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یہ جماعت کی زندگی کا تیسرا معاملہ, اس لیے کہ یہاں ظاہر بات ہے ایک ہی امیر تو نہیں ہے, عمارت کی تو ایک چین چلے گی. ایک امیر ہے, اس نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے, پھر کوئی وہ لشکر بھیج رہا ہے تو وہاں کسی کو فتنہ سالار بنایا ہے. اس لشکر میں فتنہ سالار ہی تو نہیں ہے, کوئی میمنا صاحب کو میسرا صاحب کو پلس کا انسان ہے. میسرا کے اندر بھی کئی گروپ ہیں, کوئی کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے, کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے. تو یہ ایک چین ہے, جماعت جب بھی قائم ہوگی اس میں تو یہ ایک سوائے ایک شخص کے ہوئی آف دی ٹاپ, وہ تو امیر ہی امیر ہے, باقی تو ہر شخص ہے وہ امیر بھی ہے, معمول بھی ہے, اپنے سے اوپر کا معمول ہے, اپنے سے نیچے والوں کے لیے امیر. تو یہ امیر اور معمول کا بھی رشتہ ہے, چین ہے جو قائم ہوتی ہے. اس میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب عمارت کا جو انتخاب ہو اور عزم و نظم ہو, اس کے کوئی قواعد ہونے چاہیے, قانون ہونے چاہیے. کیا بات ہے جس کو کیا پسند کر لیا اس کو جھنڈا سما دیا. آخری امتحان جو لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا, محمد اسامہ کی عمارت کا امتحان, کسی اعتبار سے وہ افضل ہے, عمر سے ہو گئی کہاں ابو بکر عمر کی موجود ہے نبی اللہ تعالیٰ عنہ مان علی موجود ہے نبی اللہ تعالیٰ عنہ کون کون موجود ہے اور جھنڈا سما دیا اسلام بھی گئے یہ امتحان بہت بڑا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ چاہے ایک ہمشی تم پر امیر بنا دیا جائے تمہیں وہ تو ماننا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم آلہ ہیں ہم پتھر ہیں اور یہ کمتر ہے ہم اس کو ہمارے اوپر آپ کا جو ہے امیر بنا دیا گیا کوئی معیار ہونا چاہیے صاحب اور فائدہ کوئی قانون ہونا چاہیے کوئی رابطہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے کہ بس پتہ آ گیا تو اس کو اس کو امیر بنا دیا ان ساری چیزوں کا سب سے باپ پہلے ہی تھے تو یا کہ آپ کو مان لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اختیار ہوگا جس کو چاہیے امیر بنا والا آفرت نہ لینا ہم پہلے سے طے کر رہے ہیں عہد کر رہے ہیں چاہے اس کو قوم پہ ترجیح دی جائے لیکن یہاں اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کے سمجھے کہ نئی واقعہ کر یہ شخص جو ہے آپ سمجھے میں یہی سب خیال کر رہے اس کی نہیں بلکہ اس کو کہ بشر چاہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم نے افضل نہیں ہے اس کے باوجود جس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا سما دیا جائے تمہیں اس کی اطاعت کر یہ چین جو ہے اطاعت کی جیسا کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی اب یہ چین چلتی جائے گی البتہ یہ کہ حضور نے بھی کسی کو معین کیا ہو تو وہاں اطاعت پھر معروف ہو جائے معروف کی شرط آپ سے آپ آ جائے ایک صاحب کا واقعہ ہو گیا ان کو حضور نے کسی دستے پر کمانڈر بنا کر بھیجا اس کے اعتدالی مزاج کے آدمی اپنے ساتھیوں سے کسی بات پر ناراض ہوئے آپ اپنا وہ اختیار استعمال فرما رہے پہلے حکم دیا تھا ہر کو بہت بڑا حکم دیا اس میں لکڑیاں ڈالو لکڑیاں ڈال دی آگ لگاؤ آگ لگا دی یہاں تک تو اطاعت ہوئی اب حکم ملتا ہے گرو کود لگاؤ پھران لگاؤ کودو اب چلے رہ گئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ میں ہم آپ کے حکم سے کیسے مل جائیں بعد میں یہ معاملہ پیش کیا گیا حضور نے فرمایا وہ ٹھیک کیا یہ کیوں آپ نے اس کی کوشش کی یہ پھر معروف نہیں بول کر بہت خوشی کی بات اس کا اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی کسی تائید عمل لہذا چاہے وہ حضور کا مقرر کردہ امیر تھا لہذا اس کی اطاعت میں پھر معروف ہوگی مطلب نہیں مطلب اطاعت صرف محمد رسول اللہ آخری انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت مطلق تھی ان کے بعد کسی کی اطاعت مطلق تھی ابو بکر کی نہیں ہے تو اور کس کی ہوگی ہمارے لیے تو آخری بات یہ ہے کہ ابو بکر کی اطاعت بھی مطلق تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ جو بھی اب چینج بنے گی اس میں کچھ بھی طرح سے کرو ہے ڈرا نہیں ہے کرو سوائے اس کے کہ تم دیکھو صاحب امر کی طرف سے کوئی کلب کھلا کچھ کچھ میں بوا یہ نہیں ہے اختلاف ایسا تعبیر کی بات نہیں ہم نہیں اس تعبیر کو تسلیم کر جہاں بات تعبیروں کی آئے گی جہاں تدبیروں کی آئے گی جہاں مباحات کا دائرہ ہوگا وہاں نہیں اختلاف کر سکتے آپ ان نہ انتراؤ کشمن بواہن ان دتم جن اللہ کی ہے برہان تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی نقش شرعی ہو کوئی دلیل قطعی ہو کوئی ثبوت موجود ہو تب تو تم اطاعت سے سرکاری کر سکو گے تب تم کچھ جھگڑا ڈال سکو گے لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو معمولی اختلافات اختلاف رائے تعمیر کا فرق تدبیر میں اختلاف رائے اس کے ذمن میں آپ کی ایک جھگڑا پیدا کر کے کھڑے ہو جائے یہ اس بیٹھ کے خلاف وعلى ان ننافع الامر احدث وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نحاف الله لومة لائم اور ہم نے بیعت کی تھی اس کے لیے کہ ہم حق بات ضرور کریں جہاں کہیں بھی ہو اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اس میں در حقیقت میں جو غلوم ہوتا ہے عقیدت والا معاملہ, شخصیت پرستی جس سے نتیجے کے طور پر برآمد ہوتی ہے اس کا راستہ بند ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کے نہرے بن کر چلو, یہ نہیں کہ دونگے بن کر چلو, بلکہ تم اپنی رائے کو برقرار رکھو, سوچو, اپنے عقل کو ایک پہرے نہ دکھاؤ, اس کو کبھی اتار لاؤ. جو اللہ نے استعدادات دی ہے ان کے جو طریقے پر استعمال کرو, اور جو رائے ہو اس کے بیان ہو, اس کے کبھی بھی بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ, کوئی جگت, کوئی کسی کا روگ, کوئی کسی کی عقیدت, یہ مان کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان کو تالے بن ڈالی بات کرو. لیکن انہیں وہ بات سمجھنے آ جاتی ہے اصل میں کہ یہاں اصل کس کا ذکر کیا ہے. رائے کو رائے دے کر تم سواری ہو, تمہاری ذمہ داری ادا ہوگی. یہاں مشورہ دینا حق نہیں ہے, فرض ہے. سارا فرق یہ ہے ہمارے یہاں حقوق اور فرائض. اصل میں تو ایک ہی لفظ کو آپ حق نہیں کہہ سکتے ہو, فرض نہیں کہہ سکتے. شوہر کا جو حق ہے بیوی پر, بیوی کا وہ فرض ہے شوہر کے ذمہ میں. بیوی کا جو حق ہے شوہر پر, شوہر کا وہ فرض ہے بیوی کے ذمہ میں. حقوق اور فرائض کا معاملہ آج کا جو سارا معاشرہ ہمارا کوئی پٹوائی یہ ہے کہ حقوق کی بات سب کرتے ہیں, فرض کی بات بھی کرنے کو تیار ہیں. یہ ساری اگر انسان کا صرف یہ کہ صرف کا پیسے سے چھوڑ جائے کہ فرض کی طرف توجہ بھی دے, تمہارا کوئی حق مارا بھی گیا تو اللہ کے حق کی کمپنسیشن ہو جائے گی. فرض کے اندر کوئی کاہی ہوگی تو کیا کرو گے, جواب بھی تمہاری ہوگی. اگر فریق ثانی میں تمہارا کوئی حق مار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا سارا لین دین ہو جائے گا. وہاں کرنسی ہے نیکیوں اور بدیوں, مبادلہ ہوگا آمال کا نیکیوں کا اور بدیوں کا. زیادہ اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے, گھاٹے کا سودا اس میں ہے کہ تم نے فرض کی ادائیگی میں تو کاری پھر اس کی جواب دی اللہ کیا کرنی پڑے گی. وہاں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائے گی, وہاں دوسروں کا ہو سکتا ہے کہ غلطیوں کا وبال جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے. تو یہاں یہ نوٹ کر لیجیے, اسلامی رنگ میں جماعت میں مشورہ دینا حق نہیں ہے, فرض. فرض آدمی ادا کر کے بابا علینا الا البلاغ خارج ہوتا ہے. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ بعد میں میری بات مانے گا, یہ ہے وہ عبداللہ ابن ابی کا تقریر. بات کہو, مشورہ دو, اس میں کوئی انہیبیشن جو ہے وہ پسندیدہ نہیں, اس میں کسی کے روگ کی وجہ سے یا کسی کے خیال اور لحاظ کی وجہ سے رک جانا یہ پسندیدہ نہیں. بات کہو, کہنے کے بعد تم نے اپنا فرض ادا کر دیا, ان کا داخ بری ہو گئے, اب وہ آپ کا خائب امن. وہاں کاؤنٹنگ آف فورس سے فیصلے نہیں ہوگے, وہ تنظیم کا ڈھانچہ ہی مختلف ہوتا ہے جس میں یہ سارا معاملہ کاؤنٹنگ آف فورس سے ہوگی. یہ ہے وہ بیٹھ. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا, آپ نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس ایک حدیث میں پوری دستوری جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا حشر ہو. میرے نزدیک تو یہ جواب ہے ان کل بھی. ظاہر بات ہے کہ یہ خاص صحابہ کے حق نہیں کہے ہوں گے, یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جس طریقے سے حضور نے ان کا گھیراؤ کیا ہے رسول اور ڈسپلن کے اعتبار سے مان رکھا تو آپ کی ذاتی حق نہیں تھی. کام کرنا ہے دین کا, آپ کو دین کے کام کے لیے ایک چھٹی ہوئی جماعت چاہیے, ایک کسی ہوئی نظم والی جماعت چاہیے. یہ نہیں ڈھیلا ڈھالا ادارہ, بلکہ یہ کہ پورا نظم ڈسپلن, اور اس میں اس حد تک ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کے اندر اس قدر شعور تھا. ہر شخص ہر وقت یہ بول کرے کہ اس وقت میں کس حیثیت میں ہوں اور دوسرا شخص کس حیثیت میں. آیا ہم اتنی اسٹیٹس سے جو تیسرا ہمارا امیر ہے ہم دو دوست کے تابع ہیں برابر, یا یہ کہ میں امیر ہوں اور یہ معمول ہے, یا یہ کہ وہ امیر ہے میں معمول, تین ہی سکی ہو. لیکن ہر شخص کو ہر معاملے میں نظم جماعت کے حوالے سے پہلے کوانٹم کرنا چاہیے کہ اس وقت کو نظم کے اعتبار سے کس حیثیت, دوسرے شخص کے تابع کی نسبت کیا ہے, وہ امیر ہے اور یہ معمول, یا یہ امیر ہے وہ معمول, یا یہ کہ دونوں کسی کے تابع ہیں دونوں برابر ہیں. دین مختلف حیثیت نہیں ہے, اور جب تک انسان ہر ہر معاملے میں جو بھی اقدام کر رہا ہے, جو بھی زبان سے درد نکال رہا ہے, جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, اگر وہ شعور کے تحت نہیں ہوگا تو نظم جو ہے سب سارا تہ والا ہو جائے گا. نظم نہیں رہے گا, ہم برابر ہیں, برابر ہو یقیناً
لیکن جب اب قائم ہوا ہے صاحب اب کا لفظ ہو گیا ہے اب وہ امیر اولاد معمول ٹھیک کو مسئلہ میں بیان کیا تم پر مساوات مرد و زن یقیناً شرف انسانیت کے اعتبار سے عورت گھٹ جاتی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت کے اندر اس نئے اشتراک قائم ہوا ہے اب نسبت شوہر اور بیوی کی اب مرد اور عورت کی نسبت نہیں رہی ہے اب شوہر اور بیوی کی نسبت یہاں اب رجال و اقوامون عمل میں تھا یہاں اب معاملہ جو ہے نوعیت اب نہیں ہوگی اس کو اور ہوگی کسی طریقے سے تمام رفقا آپس میں برابر ہے لیکن یہ ہے کہ جب کوئی صاحب امیر بنا لیے گئے اب امیر اور معمول کی نسبت اس کا تعین اس کا تعلق ہونا چاہیے چنانچہ اس کی جو نمایاں ترین مثال میرے سامنے آئی اور جب پہلی مرتبہ آئی تو دن پہلے دریا جس کیسا خوب نے ذکر کا شعور پیدا کیا تھا آپ کو معلوم میں مشہور واقعہ ہے کہ سن 9 ہجری میں جب حج کا موسم آیا سب سے دل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن حج نے فرمایا سن 9 آج نے بھی نہیں کیا حالانکہ آج میں مکہ پتہ ہو چکا تھا آپ کا سن دے سر آج میں تو انتظام بھی آپ نے مشرکین کے حوالے رکھا مکے والے مطلب یہ کہ مسلمانوں نے بھی حج کیا اپنے قریب تھے پر مشرکین نے کیا سن 9 میں حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر قافلہ روانہ کروا دیا جو بھی مسلمان اس کے لیے جا رہے ہیں اب حضور کے نائب کی حیثیت سے قافلے میں کون ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کی ابتدائی سے آیات برات من النار ورسول وعظام من النار سے یوم الحج اکبر حج اکبر کے دن یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے پروکلیم کر دی جائیں یہ پروکلیمیشن ہو جائے اعلان کر دیا جائے اس کا اردو نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تو میرے نمائندے کی حیثیت سے اس لیے کہ عرب کا رواج تھا اتنی اہم بات معاہدے ختم ہو جائیں گے کسی کا کوئی عہد نہیں رہے گا چار مہینے ختم ہوئے تو قتل عام بھی شروع ہو جائے گا فیصل صلی اللہ علیہ وسلم کرو اب تم مشکل کی رائے اتنا عظیم اعلان تو یہ اصل میں مسلمان کو جانتے تھے اپنے نبی کو لیکن ابھی جو اس دائرہ اسلام سے باہر تھے وہ پھر سے واپس نہیں تھے وہ اپنی اسی سابقہ روایت پر اس اعلان کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ ویلڈ ہے جبکہ حضور کا کوئی انتہائی قریب رشتے دار ان کے قبیلے کا ان کے گھرانے کا فرض اعلان کرے تو گویا کہ اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے حضور نے حضرت علی کو نہیں دیا آپ کے دیکھ آپ نے حضرت علی کے ذمہ لگایا اجتماع حج میں ان آیات کو تم پڑھ کر سناؤ گے میرے نمائندے کی اب جب حضرت علی آئے قافلہ کہیں پڑاؤ پر تھا حضرت ابو بکر کو معلوم علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کا استعمال کیا پہلا سوال جو کیا ابو بکر نے امیر اور مامور مجھے پہلے یہ بتا دیجیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا مامور آئی شوڈ نو مائی پوزیشن آئی مسٹ نو یور پوزیشن اگر مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنانا تھا سنہاری میں مامور اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے معلوم کر سکتے حضرت علی نے فرمایا مامور امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا مامور بنا دیا صرف ایک کام میرے ذمہ کیا گیا جو میں کر لیا یہ ہے اس نظم کا احساس یہ وہ ڈسپلن میں اسے انقلاب کے معاملے کے اعتبار مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں کہ انقلاب کس کس پہلو سے محمد رسول اللہ نے برپا کیا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی نظم کوئی ڈسپلن نہیں قوم الردہ جبرال القوم اور کس کی بات سنتا ہے اور جس کے سامنے سب جھکانے کی تیار اس میں یہ احساس ڈسپلن کا پتہ اسی کا پتہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد نے جگہ پر مقرر کیا یہ دیکھا حضرت خالد نے کہ اچھا یہ ضروری اوسر دیا جو شخص میرے ماتحت رہا ہے میں اس کے ماتحت کو کرم کے حکام کروں گا اسے عزت دے سکتے نہیں جا سکتے لیکن یہ ہے جو تربیت جو محمد رسول اللہ نے کی ٹھیک ہے اپنا فرض ادا کرنا ہے جس حیثیت میں جسے اس درے پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی وہاں معمول تھا وہ ڈر رہے تھے وہ بھی معمول جس کو جو حکم نکالے تھے وہ کام کرتا تھا تب اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہے, کسی پر احسان رکھنے کے لیے نہیں آئے, اپنی حکمت بنانے کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کا جھنڈا تھامنے کے لیے نہیں آئے. یہ دوسری بات ہے کہ اپنی حکمت بنانے کے لیے دین کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس کے لیے دل کو بہت کرنا ہمارا فرض ہے. اس کے لیے اجتماعیت لازم ہے, جماعت ایک حیثیت جو ہے اس کے بغیر نظام کو نہیں رکھتا, اس کے لیے کوشش ہوگا, اس میں تکلیف ہوگی, وہ برادری اور معمولی ہوگی. ساری بات ہے کہ جب یہ نسبت قائم ہوگی تو اس نسبت کا تقاضا جو بھی ہوگا پورا کیا جائے گا, اس کا جو بھی لحاظ ہے وہ کیا جائے گا. لیکن در حقیقت وہ شخصی معاملہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس لہو کے اعتبار سے کسی شخص کی جو حیثیت ہے وہ اس کے لیے نسبت ہے, وہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے. یہ ہے وہ نسب جماعت اور یہ ہے روایت کا نظام. باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیر اور آپ کے صحابہ سے جو مرضی ہے بخاری شریف میں, اس پر میں آج کے درس کو ختم کر رہا ہوں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد کے بیعت کی جہاد صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان, جب تک جس کو جان کا رشتہ ہے. یہاں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ حضور مختلف مواقع پر اور بھی بیعت لے لیتے تھے, انفرادی کسی سے بیعت لی ہے, اس بات کی ادا مسلم لکل مسلم, ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے بیعت ہوگی, تو یہ تو بات پکی کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی بیعت, خیر خواہی کی بیعت, کہیں ہجرت کی بیعت, کہیں جہاد کی بیعت, کہیں موت کی بیعت, کہیں بھاگنے کے نہیں اس کی طرح اعلیٰ اللہ کا فکر یہ بیعت ہوگی. لیکن یہ جان لیجیے کہ اصل بیعتیں دو بنی, بیعت اسلام اور اس کے ساتھ بیعت ارشاد, یہ ایک خانہ علیحدہ ہوتا ہے, ایک بیعت جہاد اور بیعت سب ہوتا ہے. اس لیے کہ اس اجتماعیت کے لیے بیعت سب ہوتا ہے, اور اس پر یہ حدیث میں حضرت عبادہ ابن ثابت کی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ہے اصل مناط, یہ ہے پھوٹا جس کے گرد کی ہر چیز جو ہے وہ چکی جس کے گرد پھونکتی ہے. یہ حدیث ہے جس کا ایک ایک لفظ بننے سے ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے, اس کے ان تقاضوں کا پورا شعور ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں اب اپنی جو بھی اجتماعی ہے اسے بالکل لیا اس پوری حدیث کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ہم نے جو بھی یہ ارتقائی مراحل طے کیے, پہلے تو دستوری دین, دستوری دین قواعد قواعد کی تنظیم, پھر ہم نے بیعت کا فیصلہ کیا, پھر بیعت میں بھی رفتہ رفتہ تنظیم, یہ ایک دم جو ہے اس دور جدید میں اس کے ساتھ ذہنوں کی اور مزاجوں کی مناسبت آسان کام نہیں ہے, تدریج ہم اس کی طرف آئے. لیکن یہ جان لیجیے کہ ہمارا یہ سارا اجتماع اس اعتبار سے بھی ایک اہم گوڑ ہے تنظیم اسلامی میں, کہ ہمیں آئندہ اب بالکل ہی کسی بیعت کے نظام پر اپنے پورے دین کو اور اپنے پورے ڈھانچے کو کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.